الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير فإن أصابه خير اطمأنت به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. الله جل شأنه كا اور اس کی ذات اور اس کی صفات کا جو بیان, جو ایمان اور جو عقیدہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا سادہ اور بڑا واضح ہے کہ سوائے اس ایک ذات کے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا, جو حدود میں مقید نہیں ہے, ہر چیز سے ہر وقت قادر ہے, اور جس کی ذات کے ساتھ کسی بھی کمزوری یا نقص کا تصور ممکن نہیں ہے, وہ ذات تھی کچھ بھی نہ تھا. پھر اس نے اپنی پسند سے, اپنی مرضی سے ایک کائنات تخلیق کر دی اور اسے اتنا وسیع تر بنا دیا کہ انسان شاید قیامت تک بھی اس کی وسعتوں کی انتہا کو نہ پا سکے. اتنی وسیع کائنات جس کے بارے شاید عام آدمی تو یہ جانتا ہے کہ سائنس نے تحقیقات اور جستجو کی حد کر دی اور بہت چیزیں دریافت کر لیں, انسانی وجود کے بہت سے راز دریافت کر لیے, جینز تک رسائی ہو گئی, لیکن خود سائنسدان کیا کہتے ہیں یہ بحث اگلے دن ٹیلی ویژن پہ چل رہی تھی اور بہت بڑا سائنسدان یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر مبالغہ کر کے بڑھا چڑھا کر اپنی تحقیقات کو دعویٰ کریں تو شاید ہم یہ کہہ دیں کہ سائنس نے 10% علوم جان لیے ہیں, پہچان لیے ہیں, اور 90% سے ابھی تک واقف نہیں ہوئی. اور پھر خود اس کے الفاظ سے کہ یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہوگا, ہم بہت بڑھا چڑھا کر کریں گے. ایک اتنی وسیع کائنات کہ جس میں سیاروں اور ستاروں کی حرکات و سکنات کا تعلق زمین سے گھاس کے تنکوں کے اگنے اور ان میں پھول پتیاں بننے سے ہے, جس کے ستاروں یا سیاروں کا تعلق بادل بنانے، برسانے اور زمین میں رویدگی پیدا کرنے سے، جس کے ستاروں اور سیاروں کا تعلق پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے اور پکانے سے، اور اتنا لطیف تر تعلق ہے جس کی سمجھ انسان کو نہیں آتی۔ سویڈن ایک ایسا ملک ہے جو عالمی جنگوں میں بھی لڑائی سے محفوظ رہا، تو کسی طرح بھی اس نے حصہ نہیں لیا، اس کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، سات سمندر ہے اور بہت بڑا وسیع سمندر ہے، بڑا مد و جزر ہوتا ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں ہماری بندرگاہ ہے، جہاں ہم جہاز کھڑے کرتے ہیں، اس میں ایک وسیع علاقے پر ایسی دیوار تعمیر کر دی جائے سمندر کے اندر، جو سمندری پانی سے اونچی ہو، زمین سے شروع ہو اور پانی سے اونچی ہو جائے، اور جو مد و جزر یا جو لہروں کا تنبب ہو جاتا ہے یہ اس دیوار کے باہر رک جائے اور اندر پانی پرسکون ہو جائے۔ جہاں جہاز کھڑے ہوتے ہیں تو بندرگاہ میں کوئی اتھل پتھل نہ ہو۔ بڑا سرمایہ لگا کر انہوں نے زمین سے زیر آب شروع کر کے پانی کے اوپر تک دیوار بنا دی، ایک طرف سے جہازوں کے آنے جانے کا راستہ رکھا، پانی ساکن ہو گیا۔ اب تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو جو مچھلیاں تھیں اس میں وہ مر مر کر اوپر آنے لگی، ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، اس پہ بڑا شور ہوا۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو سمندر میں مد و جزر آتا ہے اور اس کا تعلق چاند کے طلوع و غروب سے، جب چاند پورا ہوتا ہے تو بہت زور سے اس میں تموج ہوتا ہے سمندر میں، تو وہ پانی کو الٹ پلٹ دیتا ہے، نیچے کا پانی اوپر آ جاتا ہے، اوپر کا نیچے چلا جاتا ہے، جو آکسیجن میں رچ ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے آکسیجن سے، وہ نیچے جاتا ہے، اور جس سے مچھلیاں آکسیجن لے چکی ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو پانی کی اتھل پتھل ہے، یہ مچھلیوں کی زندگی کا سبب ہے۔ جب یہ ساکن ہو گیا تو مچھلیاں نیچے رہ گئیں، اور اس میں جب آکسیجن کم ہوئی تو یہ مرنے لگ گئیں، چنانچہ انہیں وہ دیوار ہٹانا پڑی۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ کس طرح سے حیات کو کن کن وسائل سے اس نے مربوط کر کے رکھا ہے، اور کس کس طریقے سے زندگی کی چیزیں کہاں کہاں پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے اس نے فیصلے کر دیے تھے کون کب پیدا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کا ٹیلنٹ کیسا ہوگا، اس کا ذہن کیسا ہوگا، اس کی زندگی کن حالات سے گزرے گی، صحت کیسی ہوگی، رزق کتنا پائے گا، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہر بندے نے اس طے شدہ پروگرام کے مطابق اس دنیا میں آنا ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے۔ کوئی کتنا طاقتور ہوا، اتنے طاقتور بھی لوگ ہوئے کہ انہوں نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن جب وقت آیا تو دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کے کھنڈروں پہ لوگ عبرت کی نظر ڈالتے ہیں۔ اب اس سارے ہنگامہ آؤ ہو میں انسان کا کردار کیا ہے؟ کہ صحت و بیماری جو اللہ کی طرف سے ہے، پھر علاج کرنے کا کیا فائدہ؟ روزی اور رزق اللہ کی طرف سے ہے، تو محنت کرنے کی کیا ضرورت. بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے اس کی ذات پہ اس کی صفات پہ ایمان لاتا ہے تو اس کا تعلق بن جاتا ہے خالق اور مخلوق کا، مالک اور مملوک کا. اگر بیمار ہوتا ہے تو شفا کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے. دعا کرنا ایک عبادت ہے، جو دعا نہیں کرتے صحت ان کو بھی ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی بیمار ہو کر صحت یاب ہوتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی بیمار ہو کر اپنی وقت پہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو لطف ہم کلامی ہے رب جلیل سے، کافر کو وہ نصیب نہیں ہوتا اور مومن کو وہ نصیب ہوتا ہے. اگر کوئی دوا کرتا ہے تو اس نے دوا کرنے کا حکم دیا ہے. تو جب بندہ علاج کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ یقیناً شفا یاب ہو جائے گا، اگر موت آ گئی ہے تو مر جائے گا. لیکن علاج کرنا اطاعت الہی اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر عبادت قرار پائے، حلال روزی کے لیے جائز محنت کرتا ہے، وہ محنت کرنا ایسے ہی عبادت قرار پائے گا جس طرح نماز روزہ یا حج عبادت ہے. اسی طرح کیونکہ اطاعت الہی کر رہا ہے تو اس کی وہ مزدوری قرب الہی کا سبب ضرور بنے گی، رزق سے جو مقدر میں ہے، جو نصیب میں ہے وہ مل جائے گا. اس کی بنائی ہوئی یہ کارگاہ ایک حیرتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو بندہ گاڑی کو اتنا سمجھتا ہے کہ اس کا سارا انجن کھول کر مرمت کر کے جوڑ دیتا ہے، وہ چار چابیاں پانے لے کر سڑک پر بیٹھا، اور جسے گاڑی چلانی نہیں آتی اس کے پاس دس دس گاڑیاں ہیں، نوکروں سے چلواتا ہے، ملازم رکھے گا. ابھی اس کی اپنی تقسیم ہے. اگر ہماری فہم و دانش پہ ہوتی تو مستری کے پاس گاڑیاں ہوتی، سیٹوں کے پاس نہ ہوتی. بنادا آنچنا روزی رساند کہ دانا اندراں حیران بماند. وہ نادانوں کو اس طرح دے دیتا ہے کہ اصل والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، سوچتے رہ جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات. اس کا ایک اپنا نظام ہے جسے وہ چلا رہا ہے. اس کو آپ جس پہلو سے دیکھیں، جس انداز سے دیکھیں، آپ ایک گائے کو ایک بھینس کو ذبح کر دیں، سوائے خون اور غلاظت اور گندگی کے گوشت کے ہڈیوں کے اور کچھ نہیں نکلے گا. لیکن وہی صبح بھی دس سیر دودھ دیتی ہے، شام کو بھی دس سیر دودھ دے دیتی ہے، کہاں سے آ جاتا ہے؟ من بین دم من مفرسن. اس کی غذا کی جو اندر غلاظت ہے، اس میں جو خون گوشت ہے، اس میں سے لبنا خالصا سائغا للشاربین، کتنا خوبصورت میٹھا صحت مند دودھ نکال کر دے دے. اگر آپ اسے چھ مہینے سال اس سے دودھ نکالتے رہتے ہیں تو اس کے اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ دودھ دے دیتی ہے. اسی کو اسی وقت ذبح کر دیں تو آپ کو ایک چبلی دودھ نہیں ملے گا. اب اس نے ایک کارگاہ بنا دی، اس کے اپنے دست قدرت میں ہے، مٹی کو گھاس کی فصل کی شکل دیتا ہے، اس کو چارہ بنا دیتا ہے، جانور چرتا ہے، اس سے گوشت بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، دودھ بھی بنتا ہے. کس کس جگہ کون کون سی چیز کہاں کہاں تبدیل ہوتی ہے. 1400 سال پہلے قرآن کریم نے فرمایا ومن الشجر الاخضر نارا، اس نے تو ہرے بھرے پتوں میں، سر سبز درختوں میں آگ رکھی. آج آ کر باٹنی کے علوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ درخت کی جڑ جتنی خوراک زمین سے لیتی ہے یہ سیدھی پتوں میں جاتی ہے. ہر پتے میں ایک بھٹی لگی ہوئی ہے، ایک آگ جل رہی ہے جہاں وہ پکتی ہے، وہ باقاعدہ غذا ہر پتے میں جا کر پکتی ہے اور اس کے مختلف مایا چیزیں بنتی ہیں، مختلف لوشن بنتے ہیں، کچھ ایسی بنتی ہے جو واپس تنے کی غذا بنتی ہے، کچھ ایسی بنتی ہے جو شاخوں کی غذا بنتی ہے، کچھ ایسی بنتی ہے جس سے نئے پتے نکلتے ہیں، کچھ ایسا مادہ بنتا ہے جس سے پھول کھلتے ہیں، کوئی ایسا مادہ بنتا ہے جس سے پھل آتا ہے، اور ایک درخت پر اتنے کارخانے اور اتنی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ اب بھلا کوئی جادو توڑنے سے وہاں کیا کرے گا؟ ایک کار گئے حیات ہے، اتنی حساس، اتنی سینسٹیو، اتنی نرم و نازک اور اتنی مضبوط کہ کوئی اس کی ایک تار کو توڑ کر دوسری سے نہیں جوڑ سکتا، وہ خود ہی جہاں سے چاہے توڑے اور جہاں چاہے جوڑے۔ لیکن لوگوں کا یہ عالم ہے، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، یہ اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی کسی دھار پہ کھڑا ہو، کسی پتلی سی لائن پہ کھڑا ہو، کسی کنارے پہ کھڑا ہو، اس کی اس عظمت کو قبول کر کے۔ عبادت کا اصول تو یہ ہے کہ اس کی عظمت کو دل میں لائے، اس پر یقین کرے اور یہ مانے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت کو صحت سے، رزق سے، عمر سے مشروط نہیں کیا جا سکتا کہ میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں مجھے بخار کیوں ہو گیا، میں روزے رکھتا ہوں اور مجھے زیادہ رزق کیوں نہیں ملتا۔ اور آج کے دور میں ہر تیسرے خط میں یہ بات ہوتی ہے، میں ذکر بھی کرتا ہوں، نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، میری دکان نہیں چلتی۔ میں دکان چلنے کا تعلق نماز سے کہاں سے جڑ گیا؟ دکان کی نماز پڑھتے ہو یا اللہ رب العزت کی؟ اگر اللہ کی نماز پڑھتے ہو تو تم نے اسے قادر مطلق مان کر تسلیم کیا کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور کوئی دوسرا نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اور جب اس نے فراخی لکھی ہے، فراخی مل جائے گی، جہاں تنگی لکھی ہے تنگی آئے گی۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کسی کو آزماتا ہے تو اس کے در پہ دولت کے ڈھیر لگا دے، پھر دیکھتا یہ ہے کہ یہ دولت مند یا صاحب اقتدار یا شہنشاہ ہو کر میری عظمت کا اقرار کرتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، کسی کو دوسری طرح آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اس پر بھوک اور افلاس بھیج دیتا ہے، رزق کی تنگی بھیج دیتا ہے، دیکھتا یہ ہے کہ یہ تنگی میں، بھوک میں، افلاس میں بھی میرے ساتھ وہی رشتہ رکھتا ہے جو پیٹ بھر کر کھاتا تھا تو رشتہ تھا، یا صرف روٹی کے لیے رشتہ تھا، تنگی آئی تو چھوڑ بیٹھا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایک کنارے پر کھڑے، لائن پر کھڑے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، روزی زیادہ ملتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور عبادت میں بھی جی لگا رہتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر آزمائش آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، من قلب على وجهه، پھر گئی نمازیں روزے بھول گئے، پھر ذکر اذکار چھوٹ گئے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہ نماز کئی دنوں سے نہیں پڑھ سکے، کیوں نہیں پڑھ سکے؟ طبیعت خراب تھی۔ بھائی طبیعت خراب تھی تو کیا کھایا نہیں؟ طبیعت خراب تھی تو پیا کچھ نہیں؟ طبیعت خراب تھی تو کیا سوئے نہیں؟ تو زندگی کے سارے معمولات ہوتے رہے، صرف عبادت کے لیے طبیعت خراب تھی، باقی سارے کام چلتے رہے، طبیعت خراب نہیں تھی۔ وہ رشتہ جو رب العالمین کے ساتھ ہے، وہ ایمان جو اللہ کی عظمت پر ہے، اس میں دراڑ آ گئی، وہ کمزور ہو گیا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ لوگ عجیب ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں دنیاوی فوائد ملتے رہے تو تسبیح بھی چلتی رہتی ہے، ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے، سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اگر تنگی آ جائے تو گئے بھاگ گئے، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، ذکر افطار بھی گئے، ہر چیز چھوٹ گئی، اور صرف اسی پہ بس نہیں کرتے، کرتے پھر یہ ہیں کہ اپنے جیسے بندوں کے قدموں میں جا بیٹھتے، کوئی بابا ڈھونڈیں گے، کوئی عامل ڈھونڈیں گے، کوئی تعویذ لکھنے والا ڈھونڈیں گے، کوئی جادوگر ڈھونڈیں گے۔ فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے، اس لیے کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، پھر ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم بہت باریک اور بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، فرماتا ہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسے بندے کی منت کرتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے پہلے پہنچتا ہے، جو جیب میں چار پیسے ہیں وہ پہلے لے لیتا ہے، نقصان تو ہو گیا، نفع ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ ایسے بے وقوف ہیں، اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ جو اپنی دال روٹی چلانے کے لیے تیری جیب سے پیسے نکال رہے وہ تجھے رزق کی فراخی کہاں سے دے دے گا؟ اللہ کی کتاب ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے، انسانی نفسیات کے ایک ایک پہلو کا اس طرح سے جائزہ لیتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سارا جہان ہی حیرتوں کا سلسلہ ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور جب لوگوں کا حال دیکھتا ہے تو پسند ہے لوگ واقعی کرتے تو یہی کچھ، تو کیا یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرما ذالک والخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، دنیا میں بھی نقصان، بعض اوقات عزت گنوا بیٹھتے ہیں، مال تو جاتی چھن جاتا ہے۔ میں نے برطانیہ میں دیکھا، میں تو مدت ہوئی جانا چھوڑ دیا باہر، بلکہ دو سال تو ہو گئے دارالعرفان سے نہیں نکلا ہوں، اس لیے کہ جی بھر کے ساری دنیا پھر بھی لی۔ اب الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ جو کام ہم گھر گھر جا کر کرتے تھے وہ یہاں بیٹھ کے ہو جاتا ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں۔ وہاں عالم یہ تھا بندہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اب وہ پیر صاحب کے پاس گئے، جی دم کرانا ہے، اچھا 5 پاؤنڈ والا کرانا ہے، 10 والا کرانا ہے، 50 والا کرانا ہے۔ یہاں بلوال میں ایک ساتھ ایک چک ہے، وہاں شادی تھی مسلیوں کی، میرے دوست کے وہ کام کاج کرنے والے تھے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو رشتہ دے رہے تھے، وہ زمانہ بھلا تھا، روپے کی قیمت تھی، تو پہلے جس نے نکاح پڑھوایا اس نے مولوی صاحب سے بات کی اور 10 روپے دیے کہ نکاح مضبوط، اس وقت 1 روپیہ لوگ دیتے تھے، تو اس نے 10 دیے کہ ذرا نکاح تکڑا سا باندھنا۔ اب وہ نکاح تو ہو گیا، دوسرے دن دوسرے کی باری تھی، اس کے گھر گئے تو اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا تھا، اس نے بیٹے والے نے اسے پتا تھا کل اس نے 10 دیے، اس نے 20 دیے کہ میرا اس سے تکڑا باندھنا، 20 والا ہونا چاہیے۔ اب وہ پہلے والا پھڑک گیا کہ ہم بھی 10 والے پہ نہیں دیں گے، ہم 20 اور دیں گے اور دوبارہ پڑھوائیں گے وہ تکڑے والا۔ اب میرے بھائی نکاح تو ہوئی تھا جو ایجاب و قبول، اب نکاح ہو یا نہ کہ جو ایجاب و قبول، خاتون قبول کرے مرد قبول کر لے، خاتون راضی ہو، دو شری گواہ ہو، نکاح ہو جاتا ہے۔ قابل نکاح عورت ہو، کماری ہو یا بیوہ ہو یا طلاق یافتہ جو نکاح کر سکتی ہے اس کی عقل سلامت ہو, کوئی بھی نہ ہو, دو گواہ شری ہوں اور ایک مرد ہو جس سے نکاح کر رہی ہے, اب وہ دونوں کہہ دیں, وہ بھی کہہ دیں مجھے قبول ہے اور بندہ بھی کہہ دیں مجھے قبول ہے, نکاح ہو گیا, بات ختم. خطبہ پڑھنا سنت ہے. یہ جو مولوی تین بار قبول کرواتے ہیں نا, یہ اصل وہاں سے نکلی ہے, کیونکہ طلاق تین بار ہے, یہ کہتے ہیں نکاح ابھی تین بار ہو, نکاح ایک بار کرنے سے ہو جاتا ہے. تو تین بار کرنے کے لیے کچھ فیس کا بھی ہوتا ہے, کوئی کچھ زیادہ پڑھا پڑھایا جائے, کوئی کچھ محنت کی ہے. پھر طلاق تین ہے تو ایجاب و قبول بھی تین بار ہونا چاہیے, ایجاب و قبول ایک بار کافی ہوتا ہے, طلاق تین بار دینا پڑتی ہے. تو کچھ تو ہمارے حضرات بھی مہربانی کرتے ہیں, کام کو ذرا لمبا کرتے ہیں کہ اس پہ کچھ اجرت ملے. کچھ لوگوں میں بھی جہالت اس حد تک ہے کہ وہ بات کو جانتے ہی نہیں. خطبہ جو نکاح میں پڑھا جاتا ہے یہ سنت ہے, برکت ہوتی ہے اس کی, نکاح کا حصہ نہیں ہے کہ ضروری ہو. لیکن انہوں نے تو ایک روپیہ اس نے دینا تھا, ایک اس نے دینا تھا, مولوی صاحب کے پچاس بن گئے. یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے پاس ہم اللہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں. کتنی سادہ سی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی انعام علیہ الصلوۃ والسلام پر سوال ہوا, ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آسان سا جواب تھا, خدایا راکھی ہے, بات ختم. لیکن انہوں نے جواب بڑا لمبا دیا, تلک عصایا توکل علیہا واحشب علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, یہ میری لاٹھی ہے, اس سے میں بکریاں بھی چراتا ہوں, ان کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک پہ چلتا بھی ہوں. پھر اور بہت سی بے شمار اس کی باتیں گنوائیں جو جو کام لاٹھی سے وہ لیتے. مفسرین کرام یہاں ایک عجیب بحث کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بات مختصر کرنا کمال ہے, یعنی مفہوم سارا آ جائے اور بات مختصر ہو. اور یہ انبیاء کو یہ نعمت ملتی ہے, جوامع الکلم, جامع کلمات. پھر سوال کا جواب جتنا سوال ہو اتنا دینا ادب ہے, اور نبی سے زیادہ باادب کون ہوگا اور اللہ سے زیادہ عظیم کون ہوگا؟ اللہ نے سوال کیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, انہوں نے فرمایا ہے یہ عصائی, بات ختم ہو گئی, میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ وہ فرماتے ہیں جواب تو پورا ہو گیا تھا, جو لذت ہم کلامی تھی اس میں کھو گئے. بات تو اللہ سے ہو رہی ہے نا, تو بات کرنے میں, اللہ سے بات کرنے میں جو لذت ہم کلامی تھی وہ انہیں دور تک لے گئی. بیک لفظ تمام گفتن تمنا اے جہانے را, ساری دنیا کی بات ایک لفظ میں کی جا سکتی ہے. بڑی لمبی بات ہو آپ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں, بات ختم ہو جائے. بیک لفظ تمام گفتن تمنا اے جہانے را, دنیا کی بڑی سے بڑی بات ایک لفظ میں کی جا سکتی ہے. منس بیر حضوری طول دادم داستا دے را, میں نے تو بات لمبی بات کا مزہ لینے کے لیے کر دی کہ بات میں حضوری تو نصیب ہے, حاضر تو ہوں, بات تو کر رہا ہوں. چلو تنگی آ گئی, بیماری آ گئی, ترشی آ گئی, لیکن جب اللہ سے دعا کرتا ہے, الگ تھلگ کرتا ہے, مخلوق سو رہی ہے آدھی رات کو, وہ رب کریم سے سرگوشیاں کر رہا ہے, خدایا میں کمزور ہوں, مجھ پر اتنی مصیبت نہ ڈال, اس مصیبت کو راحت سے بدل دے, مجھے صحت دے دے, میری تنگی دور کر دے, میرے افلاس دور کر دے, میرے بچوں کو ہدایت دے, اپنے دکھ اپنے رب سے کر رہا ہے. رہے دکھ ساری عمر رہے, لیکن بات کرنے کا مزہ تو اپنی جگہ ہے. جب لوگ اس سے آشنا نہیں ہوتے, اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ایسے بے وقوف ہیں, یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ, پھر ایسے بے وقوف ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگ جاتے ہیں, جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ کچھ سوار سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, ضرہ اقرب من نفعہ, بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، ایمان ضائع ہو گیا، اس کا نقصان تو پہلے ہو گیا، فائدہ ہوگا ہی نہیں ہوگا. کسی عامل کے پاس چلا گیا وہ عقیدہ بھی خراب کرے گا، پیسے بھی جیب سے نکال لے گا، پھر تمہیں کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. فرمایا کیسے جاہل ہیں جو خود محتاج ہے، ایک سانس لینے کا محتاج ہے، پلک جھپنے کا محتاج ہے، ایک لفظ بولنے کا محتاج ہے، وہ چاہے تو بولنے دے چاہے تو روک. وہ میرا اور آپ کا کیا سوارے گزارے گا میرے بھائی؟ یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. حضور فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہے جیسے جنگل میں ویرانے میں آگ جل رہی ہو اور پروانے دھڑا دھڑ آگ میں گر رہے ہیں اور کوئی انہیں پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کر رہا اور بچا رہا ہو. فرمایا لوگ دوزخ کے کناروں پہ ہیں، اللہ شفا جو رف من النار، جہنم کے کنارے کنارے چل رہے ہیں، میرا نبی انہیں پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہے اور بچاتا ہے دوزخ سے. یہ ایسے بے وقوف ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے نکل نکل کر ادھر ہی بھاگتے. تو ایمان کی بنیاد ہے عظمت الہی کو نہ صرف جاننا بلکہ اسے ماننا اور اس پر یقین کرنا، اس پر قائم رہنا. اگر خدا نخواستہ یہ یقین متزلزل ہو جائے تو سجدے بے ذوق ہو جاتی ہیں اور نمازیں بے اثر ہو جاتی ہیں، پھر عبادات میں بھی وہ مزہ نہیں رہتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بطور عادت بہت پڑھتے ہیں، بطور عبادت بڑے کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں. عبادت بن گئی، وہ عادت پوری کرتے ہیں، آئے بھاگتے دوڑتے آئے، دو چار چھینٹے اڑائے، کچھ بازو گیلا ہوا، کچھ خشک رہ گیا، پاؤں کا کوئی حصہ دھویا، کوئی رہ گیا، نماز کے لیے بھاگتے بھاگتے آئے، رکوع میں گئے تو پھر قیام نہیں کرنا، سیدھے سجدے میں چلے گئے وہیں سے. اب اگر رکوع سے کوئی واپس قیام میں نہیں آتا تو قیام فرض ہے، فرض فوت ہو گیا تو اس کا تو سجدہ صاف بھی نہیں ہے، نماز تو باطل ہوگی، ٹوٹ گئی. رکوع میں جائیں گے کمر سیدھی نہیں کریں گے، وہیں سے سجدے میں سجدہ ایک کیا، تھوڑا سا سر زمین سے اٹھایا، پھر جیسے مرغ دانا چگتا ہے پھر چونچ ماری، بس جلدی جلدی اٹھے بیٹھے، یہ جا وہ جا. ایک بیگار تھی، ایک مشقت تھی، ایک فٹیک تھی جو بھگتتی. میرے بھائی یہ تو حضوری کی بات ہے اور کمال ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کفر و شرک سے لوگوں کو پکڑا اور اللہ کے روبرو کھڑا کر. اور فرمایا اپنی بات اللہ سے خود کر، اور دن میں پانچ مرتبہ تو فرض عین ہے، نہیں کرے گا تو مجرم ہے، پانچ دفعہ تو ضرور پیش ہو کر اپنی گزارشات پیش کر، اس کی رحمت طلب کر، اور مزید اگر چاہتا ہے تو ہر وقت پوچھتا رہا کرتا ہے. اب جب رب العالمین کسی کے اتنا قریب ہو کہ اسے چٹھی نہ لکھنی پڑے، اسے درمیان میں کوئی بندہ نہ ڈالنا پڑے، جب جی چاہے براہ راست رب العالمین سے بات کر سکے، پھر اسے کسی کی احتیاج رہ جاتی، پھر وہ کسی کے در پہ کیوں جھکے، کسی کے در پہ ٹھوکر کیوں کھائے، کسی کے دروازے پہ کیوں جائے. لیکن جہالت اور ایمان کی کمزوری ایسی مصیبتیں ہیں کہ بندے کو جانے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. بچتا وہی ہے جسے لذت حضوری نصیب ہو جائے. ایمان کا کمال یہی ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کرتے ہیں تو سارا جہان کٹ گیا، ساری مخلوق کٹ گیا، ایک تکبیر نے سب کچھ الگ کر کے رکھ دیا، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار. اور اگر عبادت کا یہی عالم ہے کہ نظام کائنات جیسے میں چاہتا ہوں ویسے چلے، جو میں چاہتا ہوں دنیا میں وہ ہو. میرے بھائی یہ تو بجائے خود خدا ہی دعویٰ ہے، یہ تو اس کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو. بندے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کائنات میں یہ امید لگائے بیٹھا ہو کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو. اب اگر کوئی چاہے کہ میں دنیا میں رہوں اور مجھ پہ کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ اتنا سادہ ہے کہ وہ اس دنیا کو جنت سمجھے بیٹھا. یہ خصوصیت تو جنت کی ہے کہ جہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوگی. یہ تو دنیا ہے، یہ تو خارزار ہے، یہ تو ویرانہ ہے، جنگل ہے، یہاں تو چپے چپے پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، موذی جانور ہیں، یہ تو بھرا پڑا ہے بلاؤں سے. یہاں سے تو بچ کر گزرنے کا راستہ ہی اس میں ذات ہے، یاد الہی ہے، اتباع محمد الرسول اللہ ہے. جو اس سے ذرا بھی دائیں جائے گا یا بائیں جائے گا وہ بچ نہیں پائے گا، کسی نہ کسی بلا کی نظر ہو جائے گا، ایمان بھی ضائع کر بیٹھے گا، راحت و سکون بھی ضائع کر بیٹھے گا. جامع وجود انسانی ہوگا لیکن کردار اس کا درندوں جیسا ہو جائے. آپ دیکھتے نہیں روئے زمین پر کیا ہو رہا؟ میں نے 3-4 اخبار دیکھے آج بھی. میری عادت ہے کہ میں صفحے کو کونے سے کونے تک دیکھ لیتا ہوں، کوئی قابل ذکر بات ہو تو اٹکتوں میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. اتنے اتنے بڑے 4 اخبار پڑھے، کہیں کوئی خیریت کی خبر نہیں ہے؟ قتل و غارت، لوٹ مار، ڈاکہ. قرآن کریم فرماتا ہے زہر الفساد فی البر والبحر، امڑ پڑتے ہیں فساد زمینوں پر بھی سمندروں پر بھی. بما کسبت اید الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں یا اپنے جیسے بندوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، چین و سکون لٹ جاتا ہے، عزتیں لٹتی ہیں، مال لٹتے ہیں، خون بہتا ہے، جانیں لٹتی ہیں. اور اس میں بھی پھر دو فریق ہوتے ہیں، کچھ لہو اللہ کے لیے بہتا ہے اور وہ واصل باللہ ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. کچھ لہو ظلم کرتے ہوئے ظالموں کا بہتا ہے، خون الگ بہتا ہے، عذاب الہی میں گرفتار الگ ہو جاتا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے اور ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر حکمران یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر سیاستدان یہ بات کہتا ہے، ہر عام آدمی یہ بات کہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے، ملک میں امن ہونا چاہیے، دنیا میں امن ہونا چاہیے، گھروں میں امن ہونا چاہیے، بازاروں میں امن ہونا چاہیے. تو جب فساد اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو قیام امن کا بھی ایک ہی طریقہ ہوگا کہ ہم اللہ کی اطاعت اختیار کریں. جس وجہ سے فساد ہو رہا ہے، جب تک وہ وجہ ختم نہیں ہوگی فساد کیسے ختم ہوگا؟ کیا عجب دستور ہیں اس نئے زمانے کے لیے، کیا عجب دستور ہیں اس نئے زمانے کے لیے. آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے، پہلے بھڑک رہی ہے اس پر اور آگ ڈالیں گے تو وہ بجھ جائے گی. پہلے قتل و غارت ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں اس پہ بمبارڈمنٹ شروع کر دو، اس پہ توپخانہ لگا دو، اس پہ بمباری کرو، اس سے وہ ختم ہو جائے گی. جنگ تو امن سے ختم ہوگی، فساد امن سے ختم ہوتا ہے، فساد فساد سے تو بڑھتا ہے. لیکن اس عہد میں امریکہ بہادر کو دیکھو، پوری دنیا پہ قیام امن کے لیے بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، گولے برسا رہا ہے. اب دوسری طاقتوں کو دیکھو، جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ تو بھی داغتا ہے. بھئی یہ قیام امن کی کون سی تجویز انسانوں نے اپنا لی ہے کہ قیام امن کے لیے توپ ہی چلائی جائے؟ تو توپ چلے گی تو فساد اور ہوگا، لوگ اور مریں گے، گھر اور اجڑیں گے، اس سے امن کیسے قائم ہوگا؟ کیا انسانوں کی بستیوں کو
قبرستان بنا کر خاموشی چھا جائے تو اسے امن کہتے ہیں آپ؟
قبرستان کی خاموشی تباہی کا نتیجہ ہوتی ہے، امن نہیں ہوتا. امن ہستے بستے گھروں کا نام ہے، امن جیتے جاگتے انسانوں کی حفاظت کا نام ہے، امن خوشیوں بھری آبادیوں کا نام ہے، امن قبرستانوں کا نام نہیں ہے کہ بستیوں کو قبرستانوں میں بدل دو تو امن ہو گیا. اب اس سارے میں ہم تنقید تو کرتے ہیں، امریکہ پر بھی کرتے ہیں، اپنی حکومت پر بھی کرتے ہیں، دوسروں پر بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے گریباں میں بھی جھانکا ہے کہ میرا کردار شاید کسی فساد کا سبب بن رہا ہو؟ چلو کم از کم میں اپنی اصلاح کر لوں، میں اللہ سے توبہ کر لوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لوں تو دنیا کم از کم میرے شر سے تو محفوظ ہو جائے، جو تباہی میری وجہ سے آ رہی ہے اس سے تو بچ جائے. یار اتنا تو کر گزرے، بندہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ جو خرابی جو تباہی میری وجہ سے آ رہی ہے اس سے لوگوں کو امن نصیب ہو جائے اور لوگ اس تباہی سے بچ جائے. کم از کم جو کوشش کر سکتا ہے وہ یہ. اور اگر اطاعت الہی کا پیغام گھر گھر پہنچائے، کسی ایک بندے کی اصلاح ہو جائے، کسی دو بندوں کو گناہ سے برائی سے روک دے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو ان کے شر سے اس نے بچا لیا. کتنا بڑا کام ہے. اللہ کریم ہمیں کتاب حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور بنی نوع انسان کو امن عطا فرمائے، مسلمانوں کو زوال اور تباہی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.